बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن محبی۔ سامعین ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین آج بدھ ہے، 3 شہریور 1400 ہجری شمسی مطابق 16 محرم الحرام 1443 ہجری قمری اور 25 اگست 2021 عیسوی۔ سامعین ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام پیش کیا جائے گا انداز جہاں، پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پھر پروگرام یادوں کے جھروکے ہوگا اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایرانی پارلیمنٹ میں نئی کابینہ کے اراکین کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے منگل کو فتح 1 گائیڈڈ میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے سوپور میں مسلح علیحدگی پسندوں اور سرکاری سیکیورٹی دستوں میں تصادم کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ افغان دارالحکومت کابل کے حالات بحرانی بتائے جا رہے ہیں، جبکہ بغلان میں طالبان اور مخالفین میں لڑائی اور درہ پنشیر میں بھی کشیدگی کی اطلاعات ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوری ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی میں 13ویں کابینہ کے وزراء کی صلاحیتوں کے جائزے کا سلسلہ منگل کو بھی جاری رہا۔ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی کابینہ کے وزراء کی صلاحیتوں اور ان کے پروگراموں کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمنٹ کا 4th اجلاس منگل کو بھی اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف کی صدارت میں شروع ہوا، جس کے بعد ممبران پارلیمنٹ نے مجوزہ وزیروں کی صلاحیتوں کے جائزے کی کارروائی شروع کی۔ ایران کے ممبران پارلیمنٹ نے منگل کے اجلاس میں وزارت صنعت و معدن و تجارت کے لیے مجوزہ وزیر کی صلاحیتوں اور پروگراموں کا جائزہ لیا۔ منگل کے اجلاس میں وزارت صنعت و معدن و تجارت کے مجوزہ وزیر کے ساتھ ہی وزارت ثقافت و ہدایت کے مجوزہ وزیر کے پروگراموں پر بھی بحث ہوئی۔ پارلیمنٹ کے گزشتہ 3 اجلاسوں میں صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے مجوزہ 11 وزیروں کی صلاحیتوں اور پروگراموں کا جائزہ لیا گیا۔ امید ہے کہ آج بدھ کو پارلیمنٹ وزراء کے حوالے سے رائے گیری کرے گی۔ ایران میں گزشتہ روز کرونا سے 700 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ منگل کے دن وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کرونا میں مبتلا 709 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,03,350 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز ملک بھر میں 40,600 سے زائد نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد 47,56,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک 40,00,000 کے قریب لوگ کرونا سے شفایاب ہو چکے ہیں اور انہیں اسپتالوں سے رخصت کیا جا چکا ہے۔ ایران میں ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور اب تک 1,72,00,000 سے زائد افراد کو پہلی ڈوز جبکہ 64,00,000 سے زائد لوگوں کو دوسری ڈوز بھی لگا دی گئی ہے۔ اس طرح ایران میں 2,35,00,000 کے قریب لوگوں کو کرونا ویکسین لگایا جا چکا ہے۔ ایران کے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے اسمگلروں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا، جس کے بعد 75 پستول اور 4 AK-47 رائفل ضبط کر لیے گئے۔ پاوا علاقے کے سینئر سیکیورٹی اہلکار نوید سہرائی نے فارس نیوز ایجنسی کے نامہ نگار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دقیق خفیہ اطلاع کے بعد اسمگلروں کی ایک ٹیم کا پتہ چلایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی اطلاع ملی کہ مذکورہ اسمگلروں کی ٹیم کے پاس بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود بھی ہے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے سینئر کمانڈر کا کہنا تھا کہ اطلاع ملنے کے بعد ہی خفیہ اہلکاروں نے اسمگلروں کا تعاقب کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد اسمگلروں اور کمانڈوز کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں، جس میں بڑی مقدار میں امریکی ہتھیار برآمد ہوئے۔ پاکستان نے منگل کو فتح 1 گائیڈڈ میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق تجربہ کامیاب رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق فتح 1 گائیڈڈ میزائل روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فتح 1 گائیڈڈ میزائل ملٹری لانچ راکٹ سسٹم ہے، جو روایتی وار ہیڈز لے جا سکتا ہے اور دشمن کے علاقے میں دور تک مار کر سکتا ہے۔ پاکستان کے صدر، وزیراعظم اور آرمی چیف نے اس کامیاب تجربے پر پاکستانی سائنسدانوں اور تجربے میں حصہ لینے والے فوجیوں کو مبارکباد پیش کی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مسلحانہ تصادم میں 3 عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور میں منگل کو ایک مسلحانہ تصادم میں 3 عسکریت پسند مارے گئے۔ جموں کشمیر پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سوپور میں مسلح علیحدگی پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر سیکیورٹی دستوں نے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کا آپریشن شروع کیا۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن کے دوران 2 طرفہ فائرنگ میں 3 عسکریت پسند مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس آپریشن میں جموں کشمیر پولیس، فوج اور CRPF کے جوانوں نے حصہ لیا۔ کابل سے ملنے والے 25 ہندوستانیوں سمیت 78 افراد منگل کو ایئر انڈیا کی ایک پرواز سے 2 شنبے سے دہلی پہنچ گئے ہیں۔ ہندوستانی خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق 2 شنبے سے ایئر انڈیا کی پرواز سے نئی دہلی پہنچنے والے 78 افراد میں 25 ہندوستانی شہری، بقیہ افغانی، سکھ اور ہندو ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ان افراد کو پہلے ایئر فورس کے ایک طیارے کے ذریعے کابل سے تاجکستان کے دارالحکومت 2 شنبے پہنچایا گیا اور وہاں سے انہیں ایئر انڈیا کی پرواز کے ذریعے نئی دہلی لے جایا گیا۔ ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے زیر اقتدار افغانستان کو چابہار بندرگاہ پروجیکٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان، ایران اور ازبکستان شمال جنوب بین الاقوامی کوریڈور منصوبے میں درپیش مسائل کا جائزہ لینے کے لیے رواں سال میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ اگرچہ یہ پروجیکٹ بدستور ہندوستان کی ترجیحات میں ہے، لیکن چابہار بندرگاہ کے پروجیکٹ کے بارے میں ہونے والے مذاکرات میں ہندوستان کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ مہینے ہندوستان نے ایران، افغانستان اور ازبکستان پر مشتمل چار فریقی ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی تجویز دی تھی تاکہ چابہار بندرگاہ سے مشترکہ طور پر استفادے کے لیے گفتگو کی جائے۔ ہزاروں افغانستانی شہری کابل میں ایران سمیت بعض غیر ملکی سفارتخانوں کے باہر جمع ہیں اور ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ ایران پریس کے مطابق افغانستان کے عوام طالبان اور ملک کے مستقبل سے خوف زدہ ہو کر روزانہ کابل میں ایرانی سفارتخانے کے ویزا سیکشن سے رجوع کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال کابل میں دیگر سفارتخانوں کے باہر بھی دیکھی جا رہی ہے۔ افغان عوام ایسے وقت میں غیر ملکی سفارتخانوں سے رجوع کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے فی الحال ویزا سروس معطل کر دی گئی ہے۔ بہت سے افغان شہری طالبان سے خوفزدہ ہیں اور کابل نیز دیگر صوبوں پر ان کے تسلط کے بعد سے ترک وطن کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ دریاسنا افغانستان کے قومی ہیرو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں وہ مزاحمت کے لیے آمادہ ہیں۔ طالبان کی جانب سے پنشیر کی جانب پیش قدمی اور شہر کے دروازے تک پہنچ جانے کے اعلان کے باوجود احمد مسعود نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے یہ بات زور دے کر کہی کہ افغانستان کے مسئلے کا واحد حد مذاکرات ہیں، لیکن وہ طالبان کے ساتھ جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے منگل کو مشرقی نابلس کے بلاتا کیمپ پر ایک فلسطینی نوجوان کے گھر پر حملہ کر کے سارا ساز و سامان تباہ کر دیا اور اسے بھی گرفتار کر لیا۔ اس نوجوان کی گرفتاری کے بعد فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ صہیونی فوجیوں نے جھڑپ کے دوران براہ راست فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ عراق کے وزیر خارجہ نے شام کے ساتھ تعلقات جاری رکھنے پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بغداد اجلاس میں شرکت کے لیے شام کو دعوت نہ دینے کی وجہ اختلافی مسائل ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر خارجہ فواد معصوم نے خبر دی ہے کہ ہمسایہ ممالک کا اجلاس سنیچر کے روز بغداد میں منعقد ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ایران اسلامی میں حکومت کی تشکیل کے عمل کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی پہلے ہم آپ کی خدمت میں چند اہم خبریں پیش کریں گے، اور اس کے بعد موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اور ہماری آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ طالبان ملک کا انتظام چلانے کے لیے 12 رکنی شورا قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی جریدے فورن پالیسی کے مطابق مجوزہ 12 رکنی شورا میں طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر، ملا عمر کے بیٹے ملا محمد یعقوب، خلیل الرحمن حقانی، عبداللہ عبداللہ، حامد کرزئی، محمد حنیف اتمر اور گلبدین حکمت یار شامل ہوں گے۔ دوسری جانب افغانستان کی شیعہ علماء کونسل نے ملک میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا ہے، جس میں تمام افغان گروہوں اور مذاہب کو نمائندگی حاصل ہو۔ شیعہ علماء کونسل کی جانب سے کابل میں پریس کانفرنس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں ملک میں نئی حکومت کے جلد از جلد قیام کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی تشکیل کے بعد ملک میں انتخابات کرائے جائیں تاکہ عوام کو بلا تفریق اور تعصب کے اپنے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق حاصل ہو سکے۔ دریاسنا طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ نئی حکومت میں پردے کی پابندی کے ساتھ خواتین کو ان کے تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ افغان خواتین کو یہ تشویش لاحق ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد 2 عشرے کے دوران انہیں حاصل تعلیم اور روزگار جیسے حقوق سلب نہ کر لیے جائیں۔ اور ناظرین اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں اعلان کیا ہے، آج کے پروگرام میں ایران میں نئی حکومت کی تشکیل کے عمل کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
ایرانی پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس میں نئی کابینہ کے ارکان کی صلاحیتوں کے جائزے اور توثیق کا عمل جاری ہے، اور ارکان پارلیمنٹ مختلف وزراء کی صلاحیتوں اور ملکی ترقی کے لیے ان کے پروگراموں کے بارے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کابینہ کے ارکان کی صلاحیتوں اور پروگراموں کا جائزہ مکمل ہونے کے بعد ایک ایک وزیر کی توثیق اور اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے رائے شماری کرائی جائے گی، جس کے بعد ایران میں حکومت سازی کے لیے 18 جون کے صدارتی انتخابات کے ذریعے شروع ہونے والا سیاسی عمل پوری طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ ایران میں 18 جون کو صدارتی انتخابات ہوئے تھے اور سید ابراہیم رئیسی 18 ملین ووٹ لے کر آئندہ 4 سال کے لیے ملک کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی کابینہ کو سیاسی دھڑے بندیوں سے پاک رکھنے اور باصلاحیت مدبر اور توانا وزیر کے انتخاب کا وعدہ کیا تھا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے گزشتہ ہفتے کے آغاز میں اپنی کابینہ کے ارکان کی فہرست باضابطہ طور پر پارلیمنٹ کے سپرد اور ارکان سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کی کابینہ کے ارکان کو جلد از جلد اعتماد کا ووٹ دیں تاکہ ملکی کاموں کو انقلابی اور جہادی بنیادوں پر آگے بڑھایا جا سکے۔ صدر ایران ابراہیم رئیسی نے اپنی کابینہ کے مجوزہ ارکان کی صلاحیتوں کے جائزے کی غرض سے شروع ہونے والے پہلے پارلیمانی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کو معلوم ہے کہ عوامی خدمت کا یہ موقع محدود اور مسائل بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی ذمہ داریوں کے اس بوجھ کو صرف ہدایت الہی، اہل بیت علیہ السلام کی نظر کرم اور ٹھوس عزم و ارادے سے ہی ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ یہ وقت انقلابی دانشمندانہ، شجاعانہ اور عوامی جہادی اقدامات کا متقاضی ہے۔ صدر ایران کے خطاب سے قبل اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کابینہ کے مجوزہ ارکان کے جائزے کے حوالے سے اب تک 270 پارلیمانی میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ آنے والے دن پارلیمانی تاریخ کے حوالے سے اہم دن ہوں گے، جس میں ایک ایک وزیر کی صلاحیت اور پروگراموں کا جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک جامع سسٹم کے تحت تمام نامزد وزراء کو متعلقہ کمیشنوں میں شرکت کا موقع فراہم کیا۔ واضح رہے کہ ایران کے آئین کی روح سے صدر کو اپنی کابینہ کے ارکان کی منظوری پارلیمنٹ سے حاصل کرنا ہوتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ وزراء کی صلاحیتوں اور آئندہ کے پروگراموں کا جائزہ لینے کے بعد رائے شماری کی بنیاد پر کسی بھی وزیر کو اعتماد کا ووٹ دیتی ہے۔ بصورت دیگر صدر کو متعلقہ وزارت کے لیے نیا وزیر نامزد کرنا پڑتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے نامزد کردہ تقریباً سبھی وزراء پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کابینہ کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جائے گا، جس کا اعلان وزراء کی صلاحیتوں کا جائزہ مکمل ہونے کے بعد اسپیکر کی جانب سے کیا جائے گا۔
ناظرین جیسا کہ آپ نے ہماری رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا، ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی میں نئی کابینہ کے اراکین کی صلاحیتوں کے جائزے کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین جن ملکوں میں جمہوری نظام حکومت برطانیہ سے لیا گیا ہے، وہاں پارلیمنٹ کی سب سے بڑی زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی پارٹی حکومت بناتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں بھی یہی طریقہ رائج ہے۔ جس پارٹی کو پارلیمنٹ میں اکثریت مل جاتی ہے، اس کا لیڈر حکومت بناتا ہے اور وزیروں کا انتخاب اراکین پارلیمنٹ سے کیا جاتا ہے۔ اگر حکومت کا سربراہ پارلیمنٹ سے باہر کے کسی فرد کو وزیروں کی کونسل میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو وزارت دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ شخص وزارت سنبھالنے کے بعد ایک معینہ مدت میں جو عام طور پر 6 ماہ پر مشتمل ہوتی ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایک کا رکن منتخب ہو جائے, یعنی پارلیمنٹ کا رکن ہی وزیر بن سکتا ہے. یہاں ایران میں پارلیمنٹ کا دو کردار ہوتا ہے, ایک قانون سازی اور دوسرا نگرانی. جبکہ جن حکومتوں جن ملکوں میں برطانوی طرز حکومت رائج ہے وہاں پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے اور حکومت بناتی ہے, یعنی قانون بھی پارلیمنٹ بناتی ہے اور حکومت بھی پارلیمنٹ ہی تشکیل دیتی ہے. لیکن ایران میں سسٹم مختلف ہے. ایران میں صدر براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے اور اس کی کابینہ کے سبھی افراد پارلیمنٹ سے باہر کے ہوتے ہیں. اگر صدر جو سربراہ مملکت کے ساتھ ہی ساتھ سربراہ حکومت بھی ہوتا ہے اپنی کابینہ میں کسی رکن پارلیمنٹ کو شامل کرنا چاہے تو اس رکن کو پارلیمنٹ سے اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی. ایران میں کابینہ کے ایک ایک رکن کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑتا ہے. یہاں صدر اپنی کابینہ کے اراکین کا انتخاب مہارت کی بنیاد پہ کرتا ہے. ایران میں وزیر صحت کوئی ڈاکٹر ہی ہو سکتا ہے. وزیر دفاع مسلح افواج کے کسی کمانڈر کو بنایا جاتا ہے جو دفاع کے مسائل اور اس کے تقاضے اور ضروریات سے واقف ہوتا ہے. اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بھی کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ماہر فرد ہی ہو سکتا ہے. وزیر اقتصاد اقتصادیات کا ماہر ہوتا ہے. غرض یہ کہ وزیروں کی کونسل کا ہر رکن اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے, یعنی جو وزارت اس کو سونپی گئی ہے وہ اسی شعبے کا ماہر ہوتا ہے. صدر اپنی کابینہ کے اراکین کا انتخاب کرنے کے بعد وزرائے کابینہ کی لسٹ پارلیمنٹ میں پیش کرتا ہے. پہلے پارلیمنٹ کے خصوصی کمیشنوں میں اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ وزراء کو جو قلمدان دیے گئے ہیں وہ ان کی مہارت رکھتے ہیں یا نہیں. اس کے ساتھ ہی کمیشن میں ایک ایک وزیر کو طلب کر کے اپنے پروگرام کی وضاحت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اور جب کمیشن کے اراکین مطمئن ہو جاتے ہیں تو اپنی طرف سے منظوری کا اعلان کر دیتے ہیں. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی, بلکہ پارلیمنٹ کے اجلاس عام میں پہلے اپنے وزیروں کا صدر کو تعارف کرانا ہوتا ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ وزراء کا انتخاب اس نے کن بنیادوں پر کیا ہے. اس کے بعد ایک ایک وزیر کی صلاحیت کا اراکین پارلمان تفصیل کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں. خود وزیر اپنے طریقہ کار اور پروگرام کا ایک خاکہ پیش کرتا ہے کہ آئندہ 4 سال کے لیے وہ اپنی وزارت میں کیا کرنا چاہتا ہے. جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے اس کی ادائیگی کے لیے اس کی حکمت عملی اور پالیسی کیا ہوگی. اس کے بعد اراکین پارلمان میں کوئی اس کی مخالفت میں بولنا چاہے اور یہ ثابت کرنا چاہے کہ اس فرد میں اس وزارت کی صلاحیت نہیں ہے جو اس کو سونپی گئی ہے, تو وہ اپنے دعوے کے دلائل پیش کرتا ہے. البتہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ مجوزہ وزیر کی صلاحیتوں کے دفاع میں بولنا چاہے تو اس کو اس کا موقع دیا جاتا ہے. یعنی صلاحیت کے جائزے کے دوران ہر وزیر کا سارا کچا چٹھا اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے, اس نے اب تک کیا 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 ہے, وزارت چلانے پر قادر ہے یا نہیں ہے, اور 4 سال کے لیے اس کی پالیسی اور حکمت عملی کیا ہوگی. اس کی مجوزہ پالیسیوں اور حکمت عملی کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے اور پھر اراکین پارلیمنٹ اس کو ووٹ دیتے ہیں. اگر وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وزیر بن جاتا ہے, بصورت دیگر صدر کو اس کی جگہ پر کسی اور کا نام پیش کرنا ہوتا ہے. ایران میں پارلیمنٹ صحیح معنوں میں مقننہ ہوتی ہے اور حکومت کی نگرانی کرتی ہے. اراکین پارلیمنٹ کی ذمہ داری قانون سازی کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ حکومت میں کوئی انحراف نہ آنے پائے اور کسی نالائق کو وزیر نہ بننے دیا جائے. ان دنوں ایرانی پارلیمنٹ میں ایک مجوزہ وزیر کی صلاحیت کا جائزہ لیا جا رہا ہے. جائزے کا عمل تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور توقع ہے کہ بدھ کو وزیروں پر اعتماد کی ووٹنگ ہوگی. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
سامی نبیہ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے
سامی نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے اور آج کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, بحمد اللہ میری پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا عالم غیر معلمہ ہیں اور ایسی دانہ کہ آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید.
برق کہاں جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سر
سامعین, کربلا کا واقعہ ہر سانحہ اخلاقی سماجی اور مذہبی تعلیمات کا سرچشمہ ہے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور اب کے باوفا اصحاب نے اس قیام میں تمام کمالات انسانی کا مرقع پیش کر کے حق و باطل کے فرق کو واضح کر دیا اور باطل کے چہرے کو بے نقاب کر دیا، اور آج ہر غیر جانبدار شخص بے ساختہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں نے اسلامی اور انسانی اقدار کو وہ عزت بخشی ہے کہ کسی بھی دور کا یزید ان اقدار کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کئی بار سوچے گا۔ روشن ہے تا ابد جو منارہ حسین ہے، چشم رسول پاک کا تارہ حسین ہے، ساحل کی آرزو ہے تو اس کو پکار لو، یہ زندگی بھور ہے کنارہ حسین ہے، غرقاب کر گیا ہے جو غرور یزید کو، پھوٹا جو کربلا سے وہ دھارا حسین ہے، تھوڑا سا اور ہونے دو دنیا کو مسترب، دنیا پکار اٹھے گی ہمارا حسین ہے، دل کی شکستگی کی دوا ان سے مانگیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، کیا ہوگا ہم کو خوف بھلا روز حشر کا، عابد ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا فصاحت و بلاغت کی عظیم دولت و نعمت سے بہرہ مند تھی۔ تاریخ اسلام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک منفرد مقام پایا اور ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک دنیائے انسانیت کے لیے مشعل راہ اور اسوہ حسنہ بن گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت اور شان و شوکت کے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں خالق حکیم نے عظیم علم سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک فرد نہیں بلکہ اپنے مقدس وجود میں ایک عظیم کائنات سمیٹے ہوئے ہیں، ایک ایسی عظیم کائنات جس میں عقل و شعور کی شمیں اپنی مقدس کرنوں سے کاشانے انسانیت کے در و بام کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور جس کے مینار عظمت پر کردار سازی کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مقدس وجود میں دنیائے بشریت کی تمام عظمتیں اور پاکیزہ رفتیں سمٹ کر اپنے آثار نمایاں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا دوسری عام عورتوں پر قیاس کرنا یقیناً ناانصافی ہوگی، کیونکہ امتیاز اور انفرادی حیثیت و تشخص ہی کے سائے میں ان کی قداور شخصیت کے بنیادی خد و خال نمایاں ہو سکتے ہیں، اور یہ کہنا قطعاً مبالغہ نہ ہوگا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک ہوتے ہوئے بھی کئی ایک تھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کی سرزمین پر قصبے کمال میں وہ مقام حاصل کیا جس کی سرحدیں دائرہ امکان میں آنے والے ہر کمال سے آگے نکل گئیں، اور آپ کی شخصیت تاریخ بشریت کی کردار ساز ہستیوں میں ایک عظیم و منفرد مثال بن گئیں۔ ہم فضیلت و کمالات اور امتیازی خصوصیات کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی نظیر ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے وجود میں ایک عظیم کائنات سمیٹے ہوئے ہیں جس کی مثال عام خواتین میں نہیں مل سکتی ہے، اور یہ بات ایک مسلم حقیقت بن چکی ہے کہ انسانی صفات کو جس زاویے پر پرکھا جائے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نام اپنی امتیازی خصوصیت کے ساتھ سامنے آتا ہے، جس میں وجود انسانی کے ممکنہ پہلوؤں کی خوبصورت تصویر اپنی معنوی قدروں کے ساتھ نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کی دولت و نعمت سے بھی بہرہ مند تھی۔ حضرت زینب بنت علی علیہ السلام تاریخ اسلام کے مثبت اور انقلاب آفرین کردار کا دوسرا نام ہے۔ صنف نازک کی فطری ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور بنی نوع آدم علیہ السلام کو حقیقت کی پاکیزہ راہ دکھانے میں جہاں مریم و آسیہ، حاجرہ و خدیجہ اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ابقری شخصیت اپنے مقدس کردار کی روشنی میں ہمیشہ جبین تاریخ کی زینت بن کر نمونے عمل ثابت ہوئی ہیں، وہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی اپنے عظیم باپ کی زینت بن کر انقلاب کربلا کا پرچم اٹھاتے ہوئے آواز حق و باطل، سچ و جھوٹ، ایمان و کفر اور عدل و ظلم کے درمیان حد فاصل کے طور پر پہچانی جاتی ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے عظیم کردار سے عامریت کو بے نقاب کیا، ظلم و استبداد کی قلعی کھول دی، دنیا کے زوال پذیر حسن و جمال پر قربان ہونے والوں کو آخرت کی ابدیت نواز حقیقت کا پاکیزہ چہرہ دکھایا، اور صبر و استقامت کا کوہ گرا بن کر علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی نے ایسا کردار پیش کیا جس سے ارباب ظلم و جور کو شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہ مل سکا۔ تاریخ اسلام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک منفرد مقام پایا اور ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک دنیائے انسانیت کے لیے مشعل راہ اور اسوہ حسنہ بن گیا۔ سامعین، ہندوستان کے مایہ ناز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فیاض محسن آبدی صاحب محرم کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام حوالی کی شیر دل بیٹی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا پر۔ جدیل اسدی کہتا ہے کہ 61 ہجری میں کوفہ میں تھا، اسی وقت ابن زیاد کا لشکر کربلا سے واپس آیا اور ساتھ میں اسیروں کا ایک قافلہ بھی تھا جسے بازار میں پھرایا جا رہا تھا۔ میں نے کچھ بیبیوں کو دیکھا جن کے چہرے زخمی تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ یہ بیبیاں اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ پیٹ رہی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ میں نے ایک بوڑھے شخص سے ان مظلوم اسیروں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، مگر تم نوک نیزہ پر فرزند رسول خدا کا سر نہیں دیکھ رہے ہو؟ اسی اثنا میں میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو بنا کجاوا کے اونٹ پر سوار تھی۔ پوچھا کہ یہ بیبی کون ہے؟ کہا، ام کلثوم، علی بن ابی طالب کی بیٹی۔ ام کلثوم کے پیچھے نحیف و بیمار جوان کو دیکھا جس کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا تھا۔ پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ کہا، علی بن حسین ہے۔ یہ منظر دیکھ کے میرا گلا بھر آیا، اب مجھے بات کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوفے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھت سے تماشا دیکھ رہی ہیں اور ان بچوں کے لیے جو ان بیویوں کے ساتھ ہیں روٹی اور خرما پھینک رہی ہیں۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تم لوگ جو یہ سب کر رہی ہو یہ مہربانی نہیں ہے، ہم آل رسول ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ یہ کہہ کے بچوں کے ہاتھوں سے روٹی اور خرما لے لیتی ہیں۔ لوگوں نے جب بی ام کلثوم کی یہ حالت دیکھی تو زار زار رونا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ آل رسول ہیں۔ یہی وہ موقع تھا جب بی ام کلثوم نے اپنا تاریخی خطبہ دیا ہے جس میں اہل کوفہ کے چہرے سے مکاری اور نفاق کی نقاب کو اتار کر کے رکھ دیا۔ فرماتی ہیں، کتنے برے لوگ ہو تم، کیوں حسین کو شہید کر دیا، کیوں ان کا مال لوٹ لیا، کیوں ان کے گھر والوں کو اسیر کر لیا، خدا تم لوگوں کو ہلاک کرے، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم کو معلوم ہے کہ تم نے کتنا بڑا گناہ اور ظلم کیا ہے، کتنا ناحق خون بہایا ہے، کن پردہ نشین خواتین کو اسیر کیا ہے۔ اس طرح سے جناب زینب نے اہل کوفہ کی مکاریوں کو سب کے سامنے آشکار اور روشن کیا۔ اسی طرح سے جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچتی ہیں اور وہ ملعون جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے بات کر کے جیت نہ سکا تو بی بی ام کلثوم سے مخاطب ہوتا ہے۔ بی بی ام کلثوم نے اپنی بہن کی طرح اسے بھرے دربار میں ذلیل و رسوا کیا، حسین علیہ السلام والسلام کی مظلومیت بیان کی، اس کے بعد ایک ایک کر کے اس ملعون ظالم کے ظلم کو گنانا شروع کیا۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ اگر وہ جواب دیتا ہے تو علی کی شیر دل بیٹی کے سامنے اور رسوا ہوگا، لہذا خاموش رہ گیا، جواب نہ دے سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی علی کی بیٹی ہے جو فصاحت و بلاغت میں معروف ہے۔ اسی طرح دربار یزید میں جب اس ملعون نے آل رسول کو آزاد کیا کہ آپ چاہیں تو یہاں رکیں، چاہیں تو مدینے چلے جائیں، اس موقع پر بھی جناب ام کلثوم نے یزید کو رسوا کیا تھا اس کے بھرے دربار میں۔ جب اس نے اہل حرم کو رہائی دیا ہے اور کہا کہ آپ جانا چاہیے تو جائیے، کچھ مال و دولت پیش کیا کہ یہ کچھ مال اور دولت ہے، اسے آپ اپنے پاس رکھیں، سفر میں کام آئے گا۔ یہ وہ موقع تھا جب جناب ام کلثوم خطاب کرتی ہیں یزید سے، کیونکہ یزید نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے شاید یہ اس کا بدل ہو جائے. اس وقت جناب ام کلثوم نے کہا تھا کہ اگر پوری یزید تو کتنا بے حیا ہے, تجھے ذرا بھی شرم نہیں ہے, اگر پوری دنیا اکٹھا کر دے تب بھی ان تمام لوگوں کے تو نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے, میرے گھر والوں کو قتل کیا ہے, ان کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو نے جو انجام دیا ہے اس کا کوئی بھی بدل دنیا میں ممکن نہیں ہے. جناب ام کلثوم نے کوفہ ہو یا شام ہر جگہ ظالم کے چہرے سے نقاب اتاری ہے, حقیقت کو آشکار کیا ہے. نہ ظلم سے گھبرائیں, نہ ظالم سے گھبرائیں, نہ حکومت سے گھبرائیں, بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقیقت بیان کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 3 شہریور, 16 محرم اور 25 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پچیس اگست سن 1095 کو صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا. صلیبی طاقتوں نے بظاہر بیت المقدس پر قبضے کے لیے اقدام کیا تھا, لیکن ان کا اصل مقصد وسیع و عریض اسلامی سرزمینوں پر قبضہ کرنا تھا. ان جنگوں میں رومی سپاہی اپنے لباس اور کاندھے پر سرخ صلیب یا ریڈ کراس کا نشان استعمال کرتے تھے. اسی بنا پر یہ جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہوئیں. صلیبی افواج نے بیت المقدس پر سن 1099 میں قبضہ کر لیا اور بڑے پیمانے پر لوگوں کا قتل عام کیا. 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان افواج کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں عیسائیوں کو شکست اٹھانی پڑی اور مسلمانوں نے سن 1187 میں بیت المقدس کو آزاد کرا لیا. صلیبی جنگوں کا سلسلہ سن 1270 تک جاری رہا اور رومیوں کو اکثر شکست ہوئی. سولہ محرم سن 1260 ہجری قمری کو امیر عبد القادر الجزائری کو فرانسیسیوں کے خلاف مسلسل 15 سال کی جد و جہد کے بعد گرفتار کر لیا گیا. امیر عبد القادر کی ناکامی کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس الجزائر کے اندر جد و جہد کے لیے کوئی مرکز نہیں تھا اور پورا الجزائر فرانسیسیوں کے قبضے میں تھا. عبد القادر مجبوراً الجزائر کے سرحدی علاقوں اور مراکش سے فرانسیسیوں کے خلاف جد و جہد کرتے رہے, لیکن چونکہ مراکش کا بادشاہ بھی فرانس کے زیر اثر تھا اس لیے اس نے عبد القادر کو ان کی جد و جہد سے روک دیا اور ملک سے باہر نکال دیا. ان کو 9 سال تک فرانس میں قید رکھا گیا اور انہیں اپنے ملک واپس نہ جانے کی شرط پر آزاد کر دیا گیا. تین شہری ور سن 1320 ہجری شمسی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی ممالک کی فوجوں نے ایران پر قبضہ کر لیا. اس سال سوویت یونین کی طرف جرمن افواج کی پیش قدمی سے امریکہ, فرانس اور برطانیہ کو شدید تشویش لاحق ہو گئی تھی, کیونکہ سوویت یونین پر جرمنی کے غلبے کی صورت میں مشرق وسطی اور مشرق بعید میں مغرب کے مفادات خطرے میں پڑ گئے۔ اسی بنا پر مذکورہ تینوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ ایران کے راستے سوویت یونین کو ہتھیار اور غذا پہنچائی جائے۔ ایران کے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کرنے کے باوجود 3 شہریور سن 1320 ہجری شمسی کو صبح سویرے سوویت یونین کی فوج نے شمال مغرب اور مشرق سے اور برطانوی فوج نے جنوب کی طرف سے ایران پر فضائی، زمینی اور بحری حملہ کر دیا۔ ایران کے مطلق العنان حکمران رضا خان کی نااہلی کی وجہ سے متعدد فوجی مراکز تباہ ہو گئے۔ برطانیہ اور سوویت یونین کی فوجوں نے 20 دن کی لڑائی کے بعد تہران پر قبضہ کر لیا۔ لندن اور ماسکو کے اتفاق سے رضا خان کو حکومت سے بے دخل کر کے ڈلا وطن کر دیا گیا اور اس کے بیٹے محمد رضا پہلوی کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ پچیس اگست سن 1867 عیسوی کو معروف برطانوی سائنسداں مائیکل فیراڈے کا 76 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز جلد سازی سے کیا تھا۔ اس وقت فزکس کا ایک فارمولا فیراڈے کے نام سے ہی موجود ہے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے بہت سی گیسوں کو مائع میں تبدیل کیا ہے۔ پچیس اگست سن 1888 عیسوی کو معروف ریاضیداں، ماہر تعلیم اور سیاستداں علامہ عنایت اللہ خان مشرقی امرتسر کے ایک صاحب ثروت اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے ایم اے ریاضی کے امتحان میں نہ صرف صوبے بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ یونیورسٹی کے تمام سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ علامہ کے اس میلان تباہ کو دیکھتے ہوئے ان کے والد نے انہیں انگلستان بھیج دیا۔ انہوں نے انگلستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی اور مختلف اہم امتحانوں میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے انگلستان کے علمی حلقوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ علامہ کی شہرت ہندوستان پہنچی تو وہاں کے بڑے بڑے والیان ریاست اور حکومت کی طرف سے انہیں کئی عہدوں کی پیشکش کی گئی لیکن علامہ نے انہیں قبول نہیں کیا۔ البتہ سن 1915 میں اسلامیہ کالج پشاور کے پرنسپل کے عہدے کو انہوں نے قبول کیا۔ علامہ مشرقی مسلمانوں کے فروعی اختلافات سے بہت زیادہ رنجیدہ رہتے تھے۔ انہوں نے سن 1932 میں خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی جس کو 28 فروری سن 1940 کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ 27 اگست سن 1963 کو علامہ مشرقی نے وفات پائی اور ان کو انہی کی وصیت کے مطابق لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا Thank you.